ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المضربين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرض روحي وارواح العالمين لتراب مقدمي فداء الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. درود بيج محمد وعلى آله. محمد سامعین، ایک مؤمنہ کے سال ثواب کی مجلس منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ مجلس ایک اور جہت سے میرے لیے قابل اہمیت ہے کہ میں میرے بہت ہی قریبی دوست اور ساتھی برادر یوسف کی دادی، جو جن کی آج مجلس سے چہل منعقد کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی اور ایک مومنہ ہونے کے حوالے سے بھی یہ مجلس یا کسی بھی مومن کے لیے جب بھی کوئی مجلس منعقد کی جائے، فرش ادا بچھایا جائے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کسی بھی عنوان سے، کسی بھی ٹائٹل سے جب فرش ادا بچھایا جاتا ہے، تو فرش ادا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس فرش ادا کو رونق بخشی جائے، اس فرش ادا کے آداب کا خیال رکھا جائے، اس فرش ادا کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، تاکہ فرش ادا کی نورانیت، تاکہ فرش ادا کا تقدس، تاکہ فرش ادا کا احترام ہمارے دلوں میں گھر کر سکے، اور جس مرحوم یا مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اس کے ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ایصال ہدایت کا انتظام کر سکیں. اس لیے کہ میں بارہا اس قسم کے مجالس میں بارہا مومنین کی یہ باتیں نظر کرتا رہتا ہوں کہ جو جانے والا ہے اس کے لیے ایصال ثواب ضروری ہے، لیکن جو مجلس میں آیا ہے اس کے لیے ایصال ہدایت ہونا چاہیے، اور ایصال ثواب وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایصال ہدایت کی منزل پہ فائد ہوں. توجہ فرمائیے گا، وہ بچے وہ نوجوان کہ جن کو اپنی ذمہ داریوں کا علم ہی نہ ہو، ان کو ہدایت ہی نہ پہنچے کہ ایصال ثواب ہوتا کیسے، ایصال ثواب کیسے انجام دیا جاتا ہے، تو وہ ایصال ثواب انجام نہیں دے سکتے. ایصال ثواب صرف زبان کو یا ہونٹوں کو ہلا کر سورہ فاتحہ کی قرأت کرنے سے نہیں ہوتا. یہ ہماری خام خیالی ہے کہ جناب ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھ دیتے سمجھتے ایصال ثواب ہو گیا، ہم سمجھتے کہ ہم نے ایک مجلس منعقد کر دی ایصال ثواب ہو گیا. ایصال ثواب اس سے بڑھ کر ہے، توجہ فرمائیے گا، ایصال ثواب کی منزل اس سے بڑھ کر ہے. بہرحال یہ پورا ایک وسیع موضوع ہے کہ جس پہ گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن آج چاہتا ہوں کہ جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل، اس کے ذیل میں وسیلے کے عنوان سے جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے گزارشات آپ کی سماعت کی نظر کرو. درود بھیجیے محمد و آل محمد. گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا, طبیعت بھی ناساز ہے, لیکن چونکہ وعدہ کر چکا تھا اپنے برادر یوسف سے, لہذا کوشش کروں گا کہ آپ کی سما خراشیوں کا زحمت بنتے ہوئے کسی منزل تک آپ کو پہنچا سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو مرنے والے کے لیے, جانے والے کے لیے ایصال ثواب, اور مجلس میں آنے والوں کے لیے ایصال ہدایت. اور اگر کوئی شخص ہدایت پا جائے, اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کر لے اس مجلس میں آنے کے بعد, اس فرش ادا پہ بیٹھنے کے بعد کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں ایک مرحوم یا مرحومہ کے لیے, اور وہ اپنے کردار اپنے اخلاق کی اصلاح کر لے, تو یہ سارے زندگی کا ثواب جاریہ ہو جائے گا جو اس عمل انجام دینے والے کے ذریعے سے اس جانے والے کے لیے انجام دیا جائے گا. ایصال ثواب صرف میں نے عرض کیا کہ صرف سورہ فاتحہ کو پڑھ دینا اور ہونٹوں کو زبان کو ہلا دینا نہیں ہے, یہ ایصال ثواب نہیں ہے. بہرحال کسی اور موقع پر اس کی تفصیل عرض کروں گا. یا ایھا الذین آمنو, سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو, وجاہدوا فی سبیلہ, اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہاں پر خداوند عالم نے واضح طور پر وسیع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کا اللہ تک جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں اور میرا انداز سویم اور چہلم اور ایصال ثواب کی مجلس میں جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مختلف ہوتا ہے عام مجالس سے, اس لیے کہ دل آمادہ ہوتے ہیں, عزیز اقربا رشتہ دار ملنے جلنے والے آمادہ ہوتے ہیں, قریب ہوتے ہیں کہ جناب ایک مرحوم ہمارے درمیان سے گیا ہے, صدمہ پہنچا ہے, دلی تکلیف ہوئی ہے, غم ہوتا ہے, لہذا دل آمادہ ہوتے ہیں کہ انسان ہدایت کی باتوں کو سن سکے. اسی لیے میں نے کہا کہ زندوں کے لیے ایصال ہدایت کے انتظام ہونا چاہیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اے ایمان لانے والوں, اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ اور راستہ تلاش کرو, اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ وسیلہ کیا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں وسیلہ کرنا, وسیلہ تلاش کرنا چاہیے, اس وسیلے کے تقاضے کیا ہیں, توجہ فرمائیے گا. وسیلہ کیسے تلاش کیا جائے, وسیلے کو کیسا ہونا چاہیے, وسیلے کو حاصل کرنے کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کیا کام کریں کہ اس وسیلے کے ذریعہ اسے اللہ تک پہنچ سکیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو آج اس مختصر سی گفتگو میں ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے. عزیزان گرامی, یہ تو بات ہم سب کو پتا ہے اور ہم سب کے علم ہے کہ ہم سے ایک معینہ مدت کے لیے یہاں پر بھیجے گئے ہیں. یہ معینہ لمیٹڈ زندگی, معینہ مدت در حقیقت خداوند عالم کی نگاہ میں اور مشیت الہی کے مطابق معین شدہ ہے, مشخص شدہ ہے, معلوم شدہ ہے, لیکن یہ زندگی ہم پر مجہول رکھی گئی ہے. اس زندگی کی کتنی مقدار ہے ہمیں نہیں معلوم, آنے کا ٹائم ہمیں معلوم ہے, جانے کا وقت ہمیں نہیں معلوم, اس لیے میں نے کہا غیر معینہ ہے ہمارے لیے, لیکن مشیت الہی کے لیے معین ہے, ہمارے لیے لمیٹڈ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون انسان کب آئے گا, اس کو کب یہاں سے واپس بھیجنا ہے دوسرے عالم کے لیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انسان ناقص پیدا کیا گیا ہے, اور انسان کو در حقیقت انسان کامل بننا ہے, جس کو قرآن نے کہا انی خالق بشر من صلصال من حمائم مسنون, سورہ حجر میں ارشاد ہوا کہ اے انسان ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین, جب میں اسے تیار کر لوں, جب اسے کمپلیٹ کر لوں تو پھر اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کا در حقیقت سفر بشریت سے انسانیت تک ہے, انسان ناقص ہے, اسے کمال تک پہنچنا ہے. اب ظاہری بات ہے اگر کوئی شخص کامل ہے, ناقص ہے اور اسے کمال تک پہنچانا ہے, کوئی انکمپلیٹ ہے اسے کمپلیٹ کرنا ہے, کوئی اپنے مدارج اعلیٰ کو طے کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اسٹیپس کو, کچھ مراحل کو اس کے سامنے رکھا جائے کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے نقص کو, اپنے عیب کو دور کرے اور اس کے بعد اپنے کمال کی جانب آگے بڑھے. تیسری بات یہ کہ خداوند عالم کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس معینہ مدت کے لیے کہ جو خداوند عالم کی نگاہ میں معلوم تھی، اس نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا، اور یہ ہدایت کا انتظام بھی اتنا زبردست انتظام ہے کہ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس نے اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ الرحمن علام القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، کیا کہتے ہیں؟ الرحمن، خدا رحمان ہے، خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق کیا ہے، اس نے تعلیم دی ہے، تعلیم کا، تربیت کا، ہدایت کا انتظام پہلے کیا ہے اور اس کے بعد میں انسان کو بھیجا ہے۔ سورۃ طہٰ، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا، ہمارا حضرت موسیٰ کیا کہنا ہے فرعون سے؟ فرمانے اے فرعون، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کا سامان زندگی، اسباب زندگی بھرپور طریقے سے دیا، ثم ھدا، پھر اس کی ہدایت کی، یعنی بغیر ہدایت کے خداوند عالم نے کسی انسان کو نہیں بھیجا۔ اور یہاں تک کہ یہ خداوند عالم کی ہدایت، یہ خداوند عالم کی کرم نوازش، یہ اس کی رحمتیں نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے خدا، جب میں دنیا میں نہیں آیا تھا تو نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے میری ماں کے دل میں میری شفقت اور محبت ڈال دی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، خدا، میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا، تو نے ماں کے سینے میں میری غذا کا انتظام کیا تھا۔ اب یہاں تک امام فرماتے ہیں، خدا، جو میری پیدائش سے پہلے میری ماں کے سینے میں میری غذا کا انتظام کر سکتا ہے، میری پیدائش سے قبل میری ماں کے دل میں میری محبت و شفقت ڈال سکتا ہے، تو میرے آنے کے بعد مجھے ہدایت کے بغیر کیوں کر چھوڑ سکتا ہے؟ کیوں کر چھوڑ سکتا ہے؟ یہ خدا سے وعید ہے کہ ایک مادی نعمت کا انتظام کرے، مادی غذا کا انتظام کرے اور انسان کو ہدایت کے بغیر چھوڑ دے۔ تو خداوند عالم نے در حقیقت ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اب یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ اور یہ خود خداوند عالم نے قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذیل میں اس وسیلے کی نشاندہی فرمائی ہے۔ خوب، مثال کے طور پر جب کالج میں کلاس ہو رہی ہوتی ہے، یونیورسٹی میں کلاس ہو رہی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ استاد لیکچر دیتا ہے، درس پڑھاتا ہے، سبق دیتا ہے اور کہتا ہے، جناب یہ امتحان میں آئے گا، یہ امتحان میں آئے گا، یہ امتحان میں آئے گا، اگر نصاب مکمل نہ ہو، کورس کمپلیٹ نہ ہو، تو پھر ایکسٹرا کلاس رکھی جاتی ہے۔ اس ایکسٹرا کلاس میں زیادہ امید یہ ہوتی ہے کہ استاد جو اشارے دے گا وہ امتحان میں آئیں گے، توجہ فرمائیے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، نوجوان بچے بھی ہیں موجود ہیں، آپ جس انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں وہاں پر کورس کو کمپلیٹ کرایا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں علم کو بیچا جاتا ہے، یہ جتنے بھی کوچنگ سینٹرز ہیں یہ سب علم کو بیچنا ہے، یہ علم پڑھانے کے لیے نہیں، یہ علم رٹانے کے لیے ہے۔ یہاں پر علم دے کر انسان کو انسان، انسان کو جانور بنایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں ایک آئیڈیل سچویشن اور صورت حال کی، وہ ہے جو اسلام نے دی ہے۔ اسلام کے تحت پہلے تعلیم، اسلام کے تحت پہلے تربیت ہونی چاہیے، بعد میں تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ اتنے پڑھ لکھ کر جو دہشت گرد بن رہے ہیں، اتنے پڑھ لکھ کر انگوٹھا چھاپ جو ایوانوں میں پہنچے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کی تربیت ہوئی نہیں، ان کو تعلیم دے دی ہے، اور تعلیم بھی ایسی دی ہے کہ جو انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو میں جس صورتحال کی بات کر رہا ہوں وہ اسلام کا تعلیمی نظام ہے، جہاں تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، یہی ظرف جو یہاں موجود ہے میرے سامنے، آپ اسے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ نجس ہے، آلودہ ہے، کثیف ہے، آپ اس میں جو بھی مشروب ڈالیں گے وہ نجس ہو جائے گا، آلودہ ہو جائے گا، یہ پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس ظرف کو پاکیزہ بنایا جائے، بعد میں اس میں جو بھی مشروب ڈالا جائے گا وہ پینے کے قابل ہو جائے گا. جب ایک عام ظرف و مظروف کے لیے یہ مثال صادق آتی ہے تو انسانی وجود کے لیے، انسان کو ناقص سے کمال تک پہنچانے کے لیے، انسان کو بشر سے انسانیت کے اعلیٰ مدارج تک پہنچانے کے لیے، انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے، خدا وند عالم کہتا ہے پہلے اپنے ظرف وجودی کو پاک کرو. جب یہ ظرف وجودی، ظرف روحی تمہارا پاک ہو جائے گا، اس میں جو علم ڈالو گے مفید و کارآمد ثابت ہوگا. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ اور درود بھیجو محمد و آل محمد. تو خود بند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. خداوند عالم نے مختلف طریقوں سے ہمیں بتایا، اہل بیت نے بتایا، قرآن نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا کہ جب نصاب مکمل کرنا ہے تو کلاس ہو رہی ہے، لیکن جب نصاب مکمل نہیں ہوتا تو پھر ایکسٹرا کلاس رکھی جاتی ہے. اب اس وسیلے کی نشاندہی کرنی تھی، توجہ فرمائیے گا. رسول اللہ مختلف طریقوں سے، کبھی چادر تطہیر کے نیچے جمع کر کے اشارہ دے کے گزر رہے ہیں کہ جو چادر کے نیچے آ جائے وہی پنجتن ہوتا ہے، وہی پاک ہوتا ہے. ان کی تطہیر، ان کی ولایت اور ان کی پاکیزگی کی گواہی خداوند عالم دیتا ہے. کبھی میدان مباہلہ میں لے جا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو میدان مباہلہ میں خدا کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے وہی حق والے ہوتے ہیں، وہی صراط مستقیم والے ہوتے ہیں. کبھی بستر پر سلا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد وسیلے کو تلاش کرنا ہو تو میرے بستر والوں سے پوچھ لینا، آئے تطہیر والوں سے پوچھ لینا، میدان مباہلہ والوں سے پوچھ لینا. مختلف طریقوں سے رسول اکرم ارشاد کر کے گزر گئے، عملی طور پر مظاہرہ کر کے دکھلا گئے کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہو جانا. اب نصاب کمپلیٹ نہیں ہوا، نصاب مکمل نہیں ہوا دین کا، دین کے مبلغ کی حیات کا آخری زمان آ پہنچا ہے، رسول اکرم کا آخری حج آ پہنچا ہے، ابھی دین کامل نہیں ہوا. دین پورا پڑھایا گیا، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، جہاد آ گیا، تمام حدود اور تعزیرات کے حکم آ گئے، لیکن ابھی دین کامل نہیں ہوا. اس لیے کہ یہ ایسا حکم باقی تھا کہ جس کو پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے رسول کو مہلت دی ہے. یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، یہ آخری درس نہیں پڑھایا تو کوئی درس نہیں پڑھایا، یہ آخری کام انجام نہیں دیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. اب آخری کلاس ہے، ایکسٹرا کلاس رکھی گئی ہے، تمام حاجیوں کو جمع کر کر میدان غدیر خم میں رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا، بتایا، اٹھایا، سمجھایا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. دیکھو یہ وہ آخری اشارہ ہے، نصاب کمپلیٹ ہو گیا، نصاب کی تکمیل ہو گئی، یہ آخری اشارہ ہے. اس آخری اشارے کو سمجھ جاؤ گے، پکڑ لو گے، یہ وہ وسیلہ ہے جس سے توسل اختیار کر لو گے، نجات ہو جائے گی. اس لیے کہ علی کے بغیر نہ دین کامل ہو سکتا ہے، نہ اتمام نعمت ہو سکتی ہے، نہ خدا کی نعمتیں تمام ہو سکتی ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ عظیم نعمت ہے، یہ عظیم وسیلہ ہے کہ جسے خدا نے کہا کہ آج کے دن دین کامل ہو گیا، دین کو تمام کر دی، نعمتیں پوری کر دی، اور آج کے دن میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. یہ ہے وہ عظیم وسیلہ. تو مختلف طریقوں سے خداوند عالم نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہمیں اہل بیت کی معرفی کرائی ہے، اہل بیت کو پہچانوایا ہے تاکہ ان وسیلوں کو پہچانا جائے. لیکن یہ وسیلہ ہے کیا؟ خود یہ وسیلہ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ وسیلہ خدا بناتا ہے. خدا کہتا ہے تم خلوص سے عمل کرتے جاؤ، ہم قرآن کی آیتیں تمہارے لیے نازل کرتے جائیں گے. انما ندعکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو صرف خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تو خالص محبت خدا میں تمہیں کھلاتے ہیں. ہم جو اطعام کر رہے ہیں وہ کسی نہ شکریہ کے لیے ہے، نہ کسی جزا کے لیے ہے، ہم صرف خدا کی خوشنودی کی خاطر کھلاتے ہیں. اب جب عمل کرنے والا اس خوشنودی کے ساتھ، اس خوشنودی کے حصول کے لیے، خالص خدا کے لیے، وجہ الہی کے لیے، در حقیقت یہ عمل عمل کرتا ہے تو خدا کہتا ہے میں تجھے وجہ اللہ بنا دوں گا، تو میری وجاہت کے لیے کام کر رہا ہے، تو وجہ اللہ بن جائے گا. اور جو وجہ اللہ بن جاتا ہے تو لوگ اسے یا وجیہن عند اللہ کہہ کر مخاطب ہو کر اس کے وسیلے کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں. یا وجیہن عند اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اے خدا کی بارگاہ میں شان و شوکت رکھنے والے، مقام و مرتبہ رکھنے والے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہر کوئی وجیہن عند اللہ کی منزل پہ نہیں آتا. جب ہم کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ تو ہر کوئی نہیں آتا، یہ صرف اہل بیت اور اہل بیت کی تربیت یافتہ علماء یا شہداء ہیں جو وجیہن عند اللہ ہیں، یہ علماء ہیں جو وجیہن عند اللہ ہیں. یہ تمام وہ ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے. علماء کو حق ہے، ائمہ کو حق ہے، انبیاء کو حق شفاعت ہے، شہداء کو حق شفاعت ہے، حتیٰ کہ بعض مقامات ملتا ہے والدین کو بھی حق شفاعت ملے گا. اس حد تک کہ اگر اولاد ان کی پیروی کرے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق کا خیال رکھے. ایک عام مرحوم کے لیے روایت ملتا ہے کہ حقوق کو پورے کیے جائیں، اس کے حقوق پورے کیے جائیں. اگر اس کا کوئی قرض ہے، اس کا کوئی لون ہے، یا کوئی اور حقوق شرعی اس کی گردن پہ تھے وہ ادا نہیں کر سکا، اس کے ورثہ کا کام ہے. اور یہی مرحوم جب زندگی میں موجود ہو، زندہ ہو، تو اسے صلہ رحم کے لیے اتنے سخت احکامات ہیں توجہ فرمائیے گا، اتنے سخت احکامات ہیں. اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں کہ روایت میں ملتا ہے آیت اللہ حسین دستخیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عمر 30 سال ہے، مرنے تک کا وقت 30 سال ہے، اور وہ صلہ رحم چھوڑ دے. صلہ رحم کیا ہوتا ہے؟ اپنے خونی رشتہ داروں سے میل ملاپ ترک کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یہ ہمارے یہاں نہیں آئے، وہ ہمارے یہاں نہیں، انہوں نے ہمیں مولانا نے لکھا، انہوں نے حجت الاسلام نے لکھا، انہوں نے ہمیں احترام سے آگے نہیں بلایا، انہوں نے ہمیں جناب جناب محترم پروفیسر صاحب. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، ناراض ہو جاتے ہیں. ہم گئے تو انہوں نے کھانا پیش نہیں کیا، اس میں ہڈیاں ہڈیاں تھیں، بوٹیاں نہیں تھیں. یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ انسان سویم اور چہلوں کی مجلس میں جاتا ہے، اسے کھانے کی فکر ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، برائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب بڑے کا گوشت ہے، چھوٹے کا گوشت ہے، درمیانے کا گوشت ہے. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا ہوں گی، دوریوں کا سبب بنتی ہیں، ترک تعلق کر لیتے ہیں. امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، جو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ترک تعلق کرے خونی رشتہ داروں سے، اگر اس کی موت میں وقت 30 سال ہے تو وہ گھٹ کر 3 سال ہو جاتا ہے، 3 سال ہو جاتا ہے. اور اگر اس کی موت اور اس کی زندگی کا درمیانی وقفہ 3 سال کا ہے اور وہ صلہ رحم انجام دیتا ہے تو وہ بڑھ کر 30 سال ہو جاتا ہے. یہ ہے صلہ رحم. خوش نصیب ہیں وہ اولاد، خوش نصیب ہے وہ اولاد کہ جن کے والدین ان سے راضی مرتے ہیں، راضی مرتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ اولاد. بس اذن گرامی، جب عام رشتہ داروں کی صلہ رحم کے لیے اتنا حکم ہے، جو رسول اللہ کے رشتہ داروں اہل بیت سے صلہ رحم کر، اس کا کیا حکم ہوگا؟ توجہ فرمائیے، جب عام رشتہ داروں سے یہ حکم ہے تو جو رسول اللہ کے رشتہ داروں اہل بیت سے در حقیقت صلہ رحم کرے تو اس کا کیا درجہ ہوگا؟ لیکن یہ توسل اور یہ قربت اہل بیت سے صرف نام کی حد تک نہ ہو. یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہ ہر کسی کو مقام نہیں ملتا زندگی کے نامی. یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی 420 کریں، گناہ کریں، اچھا کریں، برا کریں، کسی کے حق میں کوتاہی کریں، تجاوز کریں، تعدی کریں، کچھ بھی کریں، ہم دعائے توسل پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہمارے ذہنوں میں ممبروں سے ہمیں بتایا کہ کھل جا سمسم کی ایک جنت ہوگی، وہاں پہ آپ سے کہا جائے کہ نعرہ حیدری لگائیے کھل جا سمسم اور آپ جنت میں، باقی سب باہر. یہ سچی جنت مولا کائنات کی جنت نہیں ہے، وہ کہ جس کو قسیم النار والجنہ کہا جاتا ہے، جس کے لیے کہا گیا قتل فی محراب لشدت عدلہ، جو محراب عبادت میں اپنی محراب عبادت میں اس لیے قتل ہوا کہ اس کے عدل کی تلوار بہت سخت تھی، تو کیا اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک ان کا چاہنے والا، ایک ان کا موحد جو ان کی سیرت پہ نہ چلتا ہو، محبت کا دعویٰ کرتا ہو، وہ اور ایک نمازی پرہیزگار شخص دونوں ایک ہی منزل پر آ جائیں قسم و نار والجنہ کے عدل سے؟ ایسی توقع نہیں کی جا سکتی. ایک شاعر ہے مولا کائنات کا، محب اہل بیت ہے، مولا کائنات کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، شاعر ہے، مولا کی مادو ثنا میں شعر گائے، ماہ رمضان میں اس نے گناہ کیا، گناہ بھی اتنا کہ اس پہ حد جاری ہو جائے، شراب شرب خمر کے ذریعے سے، شراب پینے کے ذریعے سے اس نے روزہ توڑا. مولا کو پتہ چلا، مولا نے کہا اس پہ حد جاری ہوگی. مولا نے کہا اس پہ حد جاری ہوگی. قبیلے والے آ گئے، مولا آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا محب ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کی مدح ثنا میں شعر کہتا ہے، اگر آپ اس کو سزا دیں گے اتنے ہزاروں لوگوں کے سامنے تو جگہ ہسائی ہوگی، لوگ کہیں گے لو علی کی بس میں بیٹھنے والا، علی کی مدح ثنا کرنے والا، علی کی منقبت پڑھنے والا، علی کے ساتھ ساتھ رہنے والا، علی کے اصحاب میں شامل ہونے والا گناہ کرے، وہ بھی ماہ رمضان میں شراب کے ذریعے سے روزہ توڑے، اور علی پوری دنیا کے سامنے اسے گوڑے لگائیں، تو یہ جگہ ہسائی ہوگی. مولا ایسا نہ کیجیے. مولا نے کہا اچھا جو ہو سکتا ہے میں کروں گا، لے کر آؤ علی کی قضاوت میں، علی کی بارگاہ میں، علی کی عدالت میں لے کر آیا گیا اس شخص کو. مولا نے کہا کہ اس کو کوڑے لگیں گے. اس کے بعد تعزیر کا حکم، چونکہ ماہ رمضان کے تقدس اور پامال کو تقدس کا پامال کیا تھا، کہا کہ اضافی سزا بھی ملے گی. تو قبیلے والے دوبارہ آئے، مولا آپ نے کہا تھا کہ جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا. مولا نے کہا میرے اختیار میں یہی ہے کہ خدا کا قانون ہے، علی کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ ہے، علی خدا کا نمائندہ ہے، علی خدا کی حد کو جاری کرنے والا ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ ہے مولا کائنات، یہ ہے مولا کائنات کا عدل کہ اپنے چاہنے والے کو، اپنے محب کو، اپنے شاعر کو، اپنے بس میں بیٹھنے والے صادق اپنے ہاتھوں سے کوڑے لگاتے ہیں. یہ ہے علی کا عدل. لہذا علی سے توقع مت کیجئے کہ ایک گناہگار شخص اور ایک پاکردار شخص جائے اور دونوں کو ایک ہی منزل پر علی مقرر کر دیں. قسم النار والجنہ ہیں مولا کائنات. بس حضرت گرامی، تو یہ توسل جو ہم کرتے ہیں، یا واجہنا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، یہ کیا ہے؟ کئی اسٹیپس کے بعد ہم جا کر یہ اہل بیت سے کہتے ہیں، قدمنا کا بین یدی حاجاتنا، ہم اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں آپ کے پاس. انا توجہنا، سب سے پہلے کیا کہتے ہیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں، وسیلہ کیا ہے، یہ وسیلہ جو اہل بیت کو بنائے، وسیلہ کیا ہے، اس کے سمجھنے کے مراحل ہیں. انا توجہنا، ہم نے توجہ کی ہے. توجہ عربی زبان میں اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب کوئی متکلم اپنے مخاطب کے سامنے بیٹھ کر آمنے سامنے روبرو مشافہ و مشافہ ہو جائے، آمنے سامنے بیٹھ جائے اور دونوں کا چہرہ صرف ایک جانب نہ ہو، یعنی دونوں اگر آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو دونوں کی توجہ فکر بھی ایک دوسرے کی جانب متوجہ. اس کو کہتے ہیں حالت توجہ. یہ جو اردو میں کہتے ہیں توجہ فرمائیے، یعنی میں آپ کی توجہ کو جذب کرنا چاہتا ہوں، جلب کرنا چاہتا ہوں اپنے کلام کی جانب. یعنی آپ جو مختلف انداز سے مختلف زاویوں میں بیٹھے ہیں، در حقیقت آپ سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یا وجیہن عند اللہ، ہم چاہتے ہیں اس وجیہ عند اللہ سے توسل اختیار کریں. تو حضرت گرامی سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ انا توجہنا، کہ ہم توجہ کرتے ہیں، یعنی اے امام، اے معصوم، اے امام زمانہ، ہم توجہ کر رہے ہیں. یہ توجہ دو حالتوں میں ممکن ہے، یا تو انسان کا چہرہ جس سے بات اور کلام کیا جا رہا اس کی طرف متوجہ ہو، یعنی ظاہری چہرہ تو اس کا متوجہ ہو لیکن اس کی فکر، اس کا خیال، اس کا دھیان کہیں اور ہو، تو کیا اس کو یہ کہا جائے گا یہ شخص یہاں موجود ہے؟ نہیں، ممکن ہے بہت سے لوگ ایک محفل میں ہوتے ہیں لیکن ان کا خیال، ان کی فکر کہیں اور ہوتی ہے. یہ توجہ نہیں ہے، یہ ظاہری توجہ ہے. جس توجہ کو ہم سے طلب کیا گیا ہے اسی دعا توسل کے ذیل میں، وہ کیا ہے؟ یعنی تمہارا جسم بھی امام کی طرف متوجہ ہو اور تمہارا دل بھی امام کی طرف متوجہ ہو. اسی لیے اہل بیت کے حرم میں جانے سے پہلے اذن دخول پڑھا جاتا ہے، اجازت لی جاتی ہے، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلو یا ملائکت اللہ، ادخلو یا امام، امام میں داخل ہو جاؤں، اے خدا مجھے اجازت دے کہ میں امام کے حرم میں جاؤں، اے ملائکہ مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں حرم میں جاؤں، اے امام جس کے مزار میں، جس کے حرم میں میں آیا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں حرم میں جاؤں؟ اجازت طلب کرتے ہیں. تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے جب ان سے سوال کیا، یہ کیسے علم ہو کہ امام نے، خدا نے، ملائکہ نے، انبیاء نے ہمیں اجازت دی ہے؟ کہا کہ جب تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، جب تمہارا دل متوجہ ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ امام نے تمہیں اذن دخول عطا کر دیا ہے. یعنی تمہارا دل متوجہ ہو گیا، اب جب تم جاتے ہو تو پھر پوری توجہ سے امام سے ہم کلام ہوتے ہو، ادب سے گوشے میں کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہو، ادب سے کھڑے ہو کر امام سے ہم کلام ہوتے ہو، بہت اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرتے، دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ مناجات اور نجوا کی صورت میں امام سے اپنی گزارشات پیش کرتے ہو. یعنی یہ دل کی توجہ بھی ہے اور جسم کی توجہ بھی ہے. یا وجیحاً عند اللہ کہنا، جو خواہ پاکستان میں ہزاروں میل دور موجود ہو امام حسین علیہ السلام کے حرم سے، یا امام کے حرم میں موجود ہو، امام کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہاں سے امام کو سلام کریں، آپ روزے کے اندر کھڑے ہو کے سلام کریں، آپ یہاں سے امام کو پکاریں یا زری کے سامنے کھڑے ہو کر امام کو پکاریں، اگر خلوص ہوگا تو امام یہاں سے بھی جواب دیں گے، اور خلوص نہیں ہوگا تو وہاں سے بھی جواب نہیں ملے گا، وہاں سے بھی جواب نہیں ملے گا. زندگی تو امام کے لیے فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارے توجہ اور خلوص کی وجہ. اِنّا توجہنا، یعنی اے امام میں نے توجہ کی ہے. یہ توجہ صرف جسم کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، یہ روح کی توجہ ہونی چاہیے، یہ دل کا چہرہ امام کی طرف ہونا چاہیے. اے امام میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اے امام میں آپ کی جناب میں آیا ہوں، اے امام میں آپ کے حضور میں حاضر ہوا ہوں. لہذا صرف جسم نہیں بلکہ دل کو بھی متوجہ ہونا چاہیے. انا توجہنا واستشفعنا، دوسرا جملہ یہ ہے کہ ہم آپ سے طلب شفاعت کرتے ہیں. استشفاع طلب شفاعت کرنا ہے، یعنی مانگنا ہے، یعنی آپ ناقص ہیں، کسی کامل سے کوئی چیز طلب کرنا چاہتے ہیں، آپ سوالی ہیں، سائل ہیں، کسی سخی سے، اس کے جود و سخا کے دریا سے کچھ گوہر حاصل کرنا چاہتے ہیں. یاد کرتے ہیں انا واستشفعنا، ہم آپ سے طلب شفاعت چاہتے ہیں. یہ شفاعت کیا چیز ہے؟ شفاعت صرف نعرہ حیدری لگا کر یا علم اٹھا کر شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ نہیں. شفاعت یہ جو آپ کہتے ہیں نماز شب 11 رکعت ہے، اس میں 2 رکعت نماز شفا ہے. شفا یعنی دو چیزیں جو ساتھ ساتھ ہوں. شفاعت یعنی شفاعت کرنے والا اور جس کی شفاعت کی جائے اس میں مماثلت پائے جائے، اس میں سنخیت پائے جائے، یعنی اس کے عمل میں جو شفاعت کر رہا ہے اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کے عمل میں مماثلت پائی جانی چاہیے. جب یہ شفیع قرار پائیں گے، جب یہ مشفع قرار پائیں گے، وہ جو شفاعت کرے گا وہ شفیع قرار پائے گا، جس کی شفاعت ہے وہ مفشع قرار پائے گا. تاکہ یہ اسی لیے کہتے ہیں واستشفعنا، یعنی اے امام ہم اس دنیا میں وہ مقدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو آخرت میں ہمیں شفاعت سے ہم کنام کر دیں. ایک طرف دل کی توجہ، دوسری طرف اب اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو امام سے قریب کرتے ہیں. یعنی امام جو عمل آپ کا، جو سیرت آپ کی، جو راہ آپ کی، وہ ہماری. کیا بات آ گئی تو عرض کرتا چلو، کیا جلوس جنازہ میں جا کر توڑ پھوڑ کرنا، کیا دکانداروں کے شٹر کو گرانا اور ان کو زدگوب کرنا، کیا عام مسلمانوں پر پتھراؤ کرنا، گاڑی کے شیشے توڑنا، کیا یہ ایک باشعور قوم کو زیبہ دیتا ہے؟ کیا یہ کوئی شرعی جواز بنتا ہے کہ اگر ہمارا قوم کا کوئی شخص شہید ہو جائے تو ہم جا کے عام مسلمانوں کو زدگوب کریں، نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں؟ کسی صورت میں یہ بات زیبہ نہیں دیتی، شرعاً حرام ہے، شرعاً حرام ہے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں پچھلے جنازے میں، یہ کون ہے؟ یہ سب آپ جانتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان شرپسندوں میں نگاہ رکھیں، کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ جس سے آپ کے شہید کے جنازے کا تقدس اور احترام پامال ہو. کیوں لوگ جنازوں میں شریک نہیں ہوتے؟ وجہ یہی ہے کہ جنازوں کو دہشت گردی کا شر پسندی کا اڈا بنایا جاتا ہے. کچھ لوگ آگے آگے جاتے ہیں اور جا کے دکانیں بند کراتے ہیں. اسی سوراخ بورڈ پر ہزاروں جنازے یہاں سے گئے ہیں, ہزاروں جنازے شہدا کے بھی گئے, مرحومی کے بھی گئے ہیں. باتیں حسین جا کے دیکھیے 8,000 کے قریب قبریں آباد ہو چکی ہیں. یہ سارے جنازے یہیں سے تو گئے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کسی ایک جنازے میں فائرنگ ہوئی ہو, پتھراؤ ہوا ہو, اکا دکا واقعات ہوئے ہیں, لیکن مجموعاً اگر تناسب نکالا جائے تو نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن آپ کے اس اشتعال انگیز کاروائیوں سے, چند شرپسندوں کے ہاتھ میں پورے جلوس جنازہ کو دے دینے سے, کیا آپ کے جلوس جنازہ, کیا آپ کے جلوس, کیا آپ کے جنازوں کا تقدس احترام پامال نہیں ہوگا؟ کیا آپ آسانی اور حفاظت کے ساتھ پر امن طریقے سے اپنے جنازوں کو لے جا سکے, نہیں لے جا سکتے؟ ایسا کوئی عمل ایسا نہ ہو. اور جو شخص بھی یہ شرپسندی کرتا ہے اس کو وہیں پر روک دینا چاہیے, کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی لباس میں ہو, کسی بھی تنظیم سے اور کسی بھی ادارے اور انجمن سے تعلق کیوں نہ رکھا ہو, یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. تو شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اپنے عمل سے اہل بیت سے قریب ہونا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تیسرا درجہ یہ ہے وستشفانا, انا توجہنا وستشفانا وتوسلنا. پھر کہتے ہیں ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں, ہم نے آپ سے شفاعت طلب کی عمل کے ذریعے سے اور اب آپ کو وسیلہ بناتے ہیں. وسیلہ کیا بناتے ہیں؟ بہت ہی سادی سی مثال پہلے بھی عرض کی تھی میں نے کسی مجلس میں. آپ یہاں سے صدر جانا چاہتے ہیں, کوئی نہ کوئی وسیلہ تو ہونا چاہیے نا کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں. مثال کے طور پہ آپ نے یہاں سے بس روکی, بس میں سوار ہو گئی, یہ آپ کے وسیلہ ہے کہ جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکے گا. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ دو اسٹاپ گزرنے کے بعد آپ تیسرے اسٹاپ پر اتر جائیں کہ جناب میری منزل تو آ گئی, میں صدر پہ اتر گیا. آپ لاگ کہتے رہیں کہ جناب میں نظام آباد کے اسٹاپ پر تو اتر گیا ہوں, یہ صدر ہے, میں اپنی منزل تک پہنچ گیا ہوں. تو کیا آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا آپ کے یہ کہنے سے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ گیا ہوں دو اسٹاپ گزرنے کے بعد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ نے وسیلہ اختیار کیا ہے اس وسیلے کا تقاضا یہ ہے کہ جس جگہ سے آپ سوار ہوئے ہیں وہاں سے لے کر اس منزل تک جہاں آپ کو جانا ہے آپ اس وسیلے کے ساتھ ساتھ رہیں. توجہ فرمائیے گا, اس وسیلے کے ساتھ ساتھ رہیں. لیکن اگر آپ وسط راہ میں اتر جاتے ہیں, درمیانی راہ میں اتر جاتے ہیں, کہتے ہیں جناب اپنی منزل پہنچ گیا, تو کوئی آپ کو عقل مند نہیں کہے گا. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب دو اسٹاپ گزرنے کے بعد میں اپنی منزل پہ اتر جاؤں اور یہی میری منزل ہے, تو کوئی شخص عقل مند نہیں کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی آپ کی منزل تو بہت آگے ہے, آپ نے وسیلہ تو انتخاب کیا, وسیلہ اختیار کیا, لیکن آپ دو اسٹاپ گزرنے کے بعد اتر گئے اور مسلسل یہی کہہ جائے اپنی منزل پہ پہنچ گیا. وسیلے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس وسیلے کو انتخاب کیا جائے, منتخب کیا جائے, اس وسیلے کے ساتھ در حقیقت آخری منزل تک جہاں آپ کو اترنا ہے وہاں تک آپ کو چلنا ہے تاکہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اگر اہل بیت کو وسیلہ بنایا ہے تو پھر اہل بیت کے ساتھ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے پہلے کا مولا آپ سے شفاعت چاہتے ہیں, بعد کا مولا پھر وسیلہ بھی بناتے ہیں آپ کو. یعنی اس شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے, روز قیامت کی دستگیری کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے, ہمیں خدا تک پہنچنا ہے. وہ بتاغو الیہ الوسیلہ, ہمیں کمال تک پہنچنا ہے, ہمیں آپ کی نورانی بارگاہ میں جانا ہے, لہٰذا ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے اور ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں. لہذا یہ وسیلہ دو دن اور چار دن کا نہیں ہونا چاہیے, یہ وسیلہ یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک کا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ کہ امام حسین الوداع اگلے سال ملاقات ہوگی. جو شخص یہ کہتا ہے کہ امام حسین خدا حافظ اگلے سال ملاقات ہوگی, یعنی وہ نابود ہو گیا, وہ ہلاک ہو گیا, وہ تباہ برباد ہو گیا. یعنی جو وسیلہ تم نے یکم محرم کو اختیار کیا تھا, اب ساری زندگی تمہیں اس وسیلے کے ساتھ چلنا ہے, پوری زندگی اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے, پوری زندگی اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. جب تم اس دنیا میں در حقیقت اپنے وسیلے کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو پھر اہل بیت بھی تمہارے ہاتھوں کو تھام لیں گے. بس 10 منٹ کی زحمت اور مجھے بھی جماعت میں پہنچنا ہے. ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا, پھر آخری دم تک دراصل اس وسیلے کو اختیار کرنا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وقدمنا بین یدی حاجاتنا, اس کے بعد کہتے ہیں مولا جب توجہ کر لی آپ کے, دل بھی آپ کو دے دیا, جسم بھی آپ کو دے دیا, آپ سے شفاعت بھی کر لی, اس شفاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لی, اپنے عمل اور کردار کی اصلاح کریں گے, اس کے بعد کہا وستشفعنا, اور شفاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے بعد در حقیقت اب اس دنیا میں چاہتے ہیں کہ آپ کے دامن کو تھام لیں, اس کے بعد کہتے ہیں وقدمنا بین یدی حاجاتنا, اب اس منزل پہ آئے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کریں, یا وجیہا عند اللہ اشفاعنا عند اللہ, اے خدا کی بارگاہ میں محترم و مقدس سی خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے, یہ ہے توسل. وقت ویلہ الوسیلہ, یعنی اس دنیا میں اس عالم آخرت کی ہدایت, شفاعت, نجات, اور اس دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اہل بیت کے دامن کو عملی طور پہ تھامنا ہے. ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے, ایک ماں کا سایہ اٹھا ہے, وہ ماں کہ جس نے اپنے خون سے, خون جگر سے اپنے اولاد کی تربیت کی, ماں کیسی بھی کیوں نہ ہو, جس طرح عدالت پر ہی کیوں نہ ہو, بول بھی نہ رہی ہو, حرکت بھی نہ کر رہی ہو, لیکن ماں ہوتی ہے, اس کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے. جن حضرات کی مائیں سلامت ہیں اور جن کا سایہ ان کے سروں پر ہے, اپنی ماؤں کی قدر کیجیے, خدمت کیجیے, ان کی خوشی کو حاصل کیجیے کہ جن کے قدموں کے نیچے خدا نے جنت کے دروازوں کی کنجیاں رکھی. ماں کیسے بھی کیوں نہ ہو ماں ہوتی ہے. جب ایک عام انسان اپنی ماں کو دیکھتا ہے کتنا خوش ہو جاتا ہے. صحیح ہے کہ ماں بعض اوقات ناراض بھی ہوتی ہے, ماں غمگین بھی ہوتی ہے اولاد سے, لیکن کچھ ہی لمحوں بعد وہ اپنے باہوں کو پھیلاتی ہے, اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. حسن و حسین کی بھی ایک ماں ہے, کتنا پیار ہے حسن و حسین کو اپنی والدہ سے, کتنا پیار ہے. کبھی رضوان جنت کپڑے لے کے آ رہا, کبھی جبرائیل جھولا جھلا رہے ہیں, کبھی حسن و حسین کو گود میں لے کے چکیاں پیس رہی ہیں جناب زہرا. کتنی شفقت و محبت ہے اس گھرانے میں. لیکن جب بی بی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا اور بی بی نے یہی کہا, یا فضہ خودونی خودینی, اے فضہ مجھے پکڑ لے, اے فضہ مجھے تھام لے, میرا محسن شہید ہو گیا. جلتا ہوا دا آیت اللہ وحید بہبہانی لکھتے ہیں, کوئی زہرا کے درد کو پوچھنا چاہے تو ان کیلوں سے پوچھے جو آگ کی شدت سے گرم ہو کر زہرا کے جسم اتھر میں بے بس ہو گئی تھی. صلی اللہ علیہ فاطمہ الزہرا, میرا سلام ہو بی بی آپ پر, آپ کے زخموں پر, میرے روح, میرا جسم, میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو. آزداروں, جب بی بی کا آخری وقت آ پہنچا, کہا کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں, دیکھو جب تک ذکر کی آواز آتی رہے, سمجھ جانا میں زندہ ہوں, جب ذکر کی آواز ختم ہو جائے تو سمجھ جانا میں اس دنیا سے چلی گئی, میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی. بس اگر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ فاطمہ زہرا کے ذکر خدا و تسبیح و تحلیل کی آواز ہی بند ہوئی, خادمہ پریشان ہو گئی. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دب الباب ہوا, دروازہ کھولا, حسن و حسین کھڑے ہیں, مگر آج منظر دوسرا ہے, آج مشیت کچھ اور دکھانا چاہتی ہے. اس سے پہلے جب بھی حسن و حسین دروازہ کھولتے, دروازے پر آتے تھے تو ماں ہاتھوں کو پھیلا کر بچوں کا استقبال کرتی تھی, مگر آج کیا عالم ہے, دروازہ تو کھلا ہے مگر شفیق ماں نظر نہیں آتی. بچوں نے کہا, خادمہ یہ تو بتائیے, اما فضہ یہ تو بتائیے کہ ہماری والدہ کہاں کہاں کے آرام کر رہی ہیں. آؤ بچوں, آؤ شہزادو, کھانا کھا لو. کہا کہ نہیں, ہم ماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے. جب بہت اصرار کیا تو کہا کہ جاؤ بابا کو بتا دو, تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی. بس ابھی تو میں نے مختصر کیا, نماز کا وقت ہے. ہاں, نماز کو باقی رکھیں, نماز کی اہمیت کو باقی رکھیں. ہیں، یہ کربلا والوں کا پیغام ہے، یہ جناب زہرا کا پیغام ہے، جاتے 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 اس دنیا سے ذکر خدا کا، عبادت خدا کا درس دے کے گئی ہیں۔ جب غسل کفن ہو گیا، کفن دے کر تیار کر دیا زہرا کا جنازہ، بچوں کو بلایا، آؤ بچوں ماں کو الوداع کہہ لو، نہ حسن آگے بڑھتے ہیں نہ حسین آگے بڑھتے ہیں، کوئی بچہ آگے نہیں آتا۔ ایک دفعہ حسن کہتے ہیں اماں بلائیں گی تو حسن آگے بڑھے گا، حسین پیروں کی طرف کھڑے ہیں، ارے اماں صدا دے گی تو حسین آگے بڑھے گا، حسین ماں کے قدموں سے اپنے چہروں کو مل رہے ہیں، اے اماں آج کیا ہو گیا تیری شفقت کو، آج اپنے حسین کو سینے سے نہیں لگا دی، ابھی تو کچھ وقت نہ گزرا تھا، بندے کفن ٹوٹے، زہرا مردیا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسن آ جا، آ میرے حسین آ جا، میرے سینے سے لگ جا، ادھر سے حسن دوڑے ادھر سے حسین دوڑے، ماں کے سینے سے لگے، شفقت محسوس کی، گرمی محسوس کی، ہاتھ میں غیبی کی آواز آئی، اے علی مرتضیٰ ارے بچوں کو ہٹا دو، ارے قیامت ہو جائے گی، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے علی مرتضیٰ یہ تو بتائیے جاتے جاتے یہ انتظام ہے، ایک بچہ اپنی ماں سے مل رہا ہے، مگر ہائے کربلا جب سکینہ ارے بابا کو یاد کر رہی تھی، تماچے لگ رہے تھے، دور جینے جا رہے،
اللهم صل على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلبي ينقلبون.